بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور جہاں پر پہنچے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ربیع رحمه الله باب باندھتے السحر والسحرہ، جادو اور جادوگروں کا بیان. جادو کیا ہوتا ہے، جادوگر کون ہوتے ہیں، جادو کس طریقے سے کام آتا ہے، جادو کی ابتدا کیسے ہوئی، جادوگر کا حکم کیا ہے، جادوگر کی بات کے ماننے والوں کا حکم کیا ہے، جادوگر کتنی قسمیں ہیں، اور اس طریقے سے اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصبن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ویشہدون ان فی الدنیا سحرا وسحرۃ الا انہم لا یضرون احدا الا باذن اللہ، قال اللہ عز وجل، وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ الى آخر الآیہ. امام صاحب فرماتے ہیں، ویشہدون ان فی الدنیا سحرا وسحرۃ، اور گواہی دیتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث، لسون جماعت اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ تمام لقب یا نام جو ہیں یہ ایک ہی جماعت کے ہیں، اہل الحق، اہل السنہ والجماعہ. کی چیز کی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، علم اور یقین، جسے ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد علم یقینی پہ ہوتی ہے، شکوک و شبہات پہ نہیں ہوتی. ویشہدون ان فی الدنیا سحرا وسحرۃ، اور اصحاب الحدیث گواہی دیتے ہیں کہ بے شک دنیا میں جادو بھی موجود ہے اور جادوگر بھی موجود ہیں. سحر جادو کو کہتے ہیں، سحرہ جادوگر، جمع ہے ساحر کی، سحرہ جادوگر. الا انہم لا یضرون احدا الا باذن اللہ، مگر یہ کہ نہیں کسی کو نقصان پہنچاتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ عز وجل، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ یعنی جادوگر جو ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادو سے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد انه يضر او ينفع بغير اذن الله تعالى فقد كفر بالله عز وجل. ومن سحر منهم، اور ان میں سے جس نے جادو کیا، واستعمل السحر واعتقد انه يضر او ينفع، اور سحر اور جادو کا استعمال کیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ جادو جو ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے اور نفع بھی پہنچاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر، تو ایسا شخص جو اس کا حکم کیا ہے، فقد کفر باللہ عز وجل، تو ایسا شخص یقین طور پر کافر ہے، نعوذ باللہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، وَإِذَا وَصَفَ مَا يَكْفُرُ بِهِ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، اگر کچھ ایسا وصف وہ کرتا ہے یا جادو ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے کہ اوپر یعنی بیان کیا گیا ہے، استتیبہ، اسے توبہ کی مہلت دی جائے گی کہ وہ توبہ کر لے. فَإِن تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، اگر توبہ قبول کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا وہ شخص تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی. وَإِذْ وَصَفَ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ وَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يُفْهَمُ نُهِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ، اور اگر وہ کچھ ایسا عمل کرتا ہے جو کفر نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کفر نہیں ہے، یا کچھ ایسی بات کرتا ہے جو سمجھ میں نہ آنے والے ہو، جسے تمتمہ بھی کہتے ہیں، کچھ جادوگر جب جادو کرتے ہیں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ عربی کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں بیچ میں جو بغیر سمجھ کے ہو، کچھ الفاظ تو لیکن بے معنی الفاظ ہیں. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کچھ ایسی بات ہو او تکلم بما لا یفہم، جو بغیر سمجھ کے کوئی انسان ایسے الفاظ بیان کرے جو بغیر معنی کے یا سمجھنے سے باہر ہوں، نہی عنہ، اسے روک دیا جائے گا. فإن عاد عذر، اگر وہ دوبارہ اگر وہ رکتا نہیں ہے، وہ دوبارہ یہی کام کرتا ہے، یعنی جو کفر نہیں ہے تو اس پر تعزیر کی جائے گی، یعنی اسے سزا دی جائے گی، حد نہیں قائم کیا جائے گا. عذر. وإن قال، پھر امام صاحب فرماتا ہے، وإن قال السحر ليس بحرام، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جادو حرام نہیں ہے، وانا اعتقد اباحته، اور میں یہ عقید رکھتا ہوں کہ جادو حلال ہے، جائز ہے، وجب قتله، تو واجب اسے قتل کرنا، یعنی کافر ہے. کیوں؟ لانه استباح ما اجمع المسلمون على تحریمه، لانه استباح ما اجمع المسلمون على تحریمه، کیونکہ اس نے ایسی چیز کو کہ اباحت کی ہے، اسے حلال کہا ہے، جس پر جس کے تحریم پر، حرام ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے. یعنی ایک تو قرآن مجید کی تکذیب بھی ہے، اور پھر سنت کی بھی تکذیب ہے، اور اجماع کی بھی مخالفت ہے. تو اسے اس طریقے سے اسے کفر الاستحلال کہتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی حرام چیز کو جس کے حرام ہونا بالکل واضح ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسے کہ سود حرام ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سگریٹ نوشی پہ اختلاف ہے، اور سود کی تحریم میں، شراب کی تحریم میں، حرمت میں، اور سگریٹ نوشی کی تحریم میں کیا برابر ہے سب؟ اس لیے جس چیز پر اجماع ہو، جس کی حرمت بالکل واضح ہو، تحریم بالکل واضح ہو نصوص میں، اس کا انکار کرنا اور یہ کہہ دینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ حلال ہے، تو اسے کفر الاستحلال کہتے ہیں، یہ بھی کفر کی ایک صورت ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور اس عقیدے میں سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جادو بھی موجود ہے اور جادوگر بھی موجود ہیں، اور اس بات کے نص جو ہے، دلیل جو ہے اس پر کتاب کے، یعنی قرآن مجید اور سنت میں موجود ہے. قرآن مجید میں ایک معروف مشہور آیت ہے جسے آیت السحر بھی کہتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، اسے حفظ کر لیں، یہ آیت یاد کرنی ہے. اور جادو کے علاج کے لیے اور رقیہ شرعیہ میں یہ بنیادی آیت آیتوں میں شمار ہے. اس کا رقیہ شرعیہ میں جب آپ قرآن مجید سے دم کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں جادو کا، آسیب کا یا بد نظر کا، تو کچھ بنیادی آیات اور صورتیں ہیں جو پڑھنی ہوتی ہیں دم کے لیے، ان میں سے یہ آیت شامل ہے. اسے آیت السحر بھی کہتے ہیں، جادو کی آیت، کیونکہ اس میں جادو کا واضح ذکر ہے، اور مختصر سی تاریخ بھی ہے کہ جادو کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور پھر یہودیوں کا موقف کیا ہے اس تعلق سے، اور جادو کرنے والے کا حکم کیا ہے. اسی ایک آیت میں یہ سب موجود ہے. آئے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی عند الیہود، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اتباع کی ہے جو کچھ شیطان تلاوت کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ملک پر. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے. کیسے کفر کیا شیطانوں نے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے ہیں. یعلمون الناس السحر، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل ہوا دونوں فرشتوں پر بابل کے علاقے میں، بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتوں کے نام ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، اور نہیں یہ دونوں نہیں کسی کو تعلیم دیتے جادو کی مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں فتنہ ہیں اور تم کفر مت کرو، یعنی تم مت سیکھو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے، تو خبردار بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، دو فرشتے ہیں جو جادو کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ جادو کا سیکھنا جو کفر ہے، اللہ کی آزمائش ہے۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون منہما، تو یہودیوں نے ان لوگوں نے کیا کیا، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو لوگوں نے ان دونوں سے وہ تعلیم حاصل کی ہے جس کے ذریعے سے یہ میاں اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ ڈال دیں۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، اور یہ نہیں نقصان پہنچا سکتے اس جادو سے کسی کو بھی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں اس چیز کی جس میں ان کا نقصان ہو اور نفع نہ ہو، نقصان دہ چیز ہے اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہے۔ ولقد علموا لمن اشتراه ما له من اخرته ما له في الاخره من خلاق، انہوں نے یہ یقینا جان لیا ہے کہ جس نے اسے خریدا ہے، یعنی اس پہ پیسہ لگایا ہے، اسے لیا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ما له في الاخره من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، اور بہت برا ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اگر یہ جانتے ہوتے، کہ کتنی خطرناک اور خوفناک یہ عمل کر رہے ہیں جو کفر ہے، جو جہنم کے عذاب کا سبب ہے آخرت میں، اور دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے، نعوذ باللہ۔ فیصل فرماتے شیخ ربیع رحمہ اللہ، اور یہ جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، یاد کر لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، اسے آیت السحر بھی کہتے ہیں اور اسے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے درس کا واجب کیا ہے کہ اس آیت کو یاد کرنا ہے۔ شیخ صاحب فرمان، شیخ ربیع رحمہ اللہ، یہ آیات جو ہیں، اس میں نص ہے کہ جادو موجود ہے، جادوگر بھی موجود ہیں، اور جادو کا حکم بھی اس میں موجود ہے، اور جادوگر کا حکم بھی موجود ہے، جادو کا حکم بھی موجود ہے کہ کفر ہے، اور اگر اس کا علم حاصل کر لے تو ایسے شخص جو ہے کافر ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ پھر شیخ صاحب اس آیت کے تعلق سے چند اہم باتیں فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّبْعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، یہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ باندھا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ ملک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی مملکت دی، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو یہودی نے کہا کہ یہ اتنی لمبا چوڑا جو ملک ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جن، انس اور درند اور پرند کو تابع کیا تھا، یہ سب تابع ہوئے ہیں جادو کے ذریعے سے، نعوذ باللہ، اللہ کے حکم سے نہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہر نبی کا اپنا معجزہ ہوتا ہے، ان کا معجزہ ہے، نبی کے معجزات نہیں ہوتے، تو سلیمان علیہ السلام کا کیا معجزہ، یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیے، صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی اور درند اور پرند بھی، سبحان اللہ، جیسے قرآن مجید میں واضح دلائل ہیں، قبحہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہودیوں نے یہ تہمت لگائے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آج بھی دیکھ لیں یہودی جو ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نعوذ باللہ جادو کے ذریعے سے ان کو بادشاہت ملی، جبکہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، انہی کے انبیاء میں سے ہیں، یعنی انبیاء کی، دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں ارکان ایمان چھ میں سے سب پہ ایمان لانا لازمی ہے، اگر ایک پر آپ کا ایمان نہیں ہے، یہ غلط ایمان ہے، تو کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کافر ہے۔ ان چھ ارکان ایمان میں سے انبیاء پر ایمان، علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہودیوں کے نزدیک اگر آپ کسی نبی کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض یہودیوں نے تو بعض میں کو قتل بھی کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بوز و نفرت، انبیاء کے شان میں توہین، انبیاء کو نعوذ باللہ گالیاں دینا، ان پر تہمتیں لگانا، کبھی جادو کی تہمت، نعوذ باللہ، کبھی زنا کی تہمت، یہاں تک بھی گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی دیکھیں کس قسم کے لوگ تھے، ایک زمانہ تھا اللہ نے فرمایا ہم تمہیں تمہارے زمانے میں سب سے افضل تمہیں بنایا ہے، فضلناہم علی العالمین، اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے، کیونکہ یہی لوگ تھے جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تورات اور انجیل کی شکل میں، لیکن لوگوں نے کیا کیا، تحریف کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت میں رد و بدل کر دیے، تحریف سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ کا لعنت اور عذاب اوپر نازل رہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ طریقہ ہے یہودیوں کو، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا مسلمانوں کو جو سچ اور حق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو معصوم ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جادو تو دور کی بات ہے، کفر یا کام یا الفاظ یا قول کی تو دور کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء جو ہیں معصوم عند الخطا ہیں، جان بوجھ کے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، محفوظ ہے اللہ کی حفاظت سے۔ جیسا فرماتے ہیں حکم السحر، اب سوال اٹھتا ہے کہ جادو کا حکم کیا ہے، جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں نے یہ تہمت لگائی سلیمان علیہ السلام پر کہ انہوں نے جادو سے کام لیا ہے، اتنی بڑی مملکت جو ہے وہ جادو سے حاصل کی ہے، تو اللہ نے ان کو جھٹلایا ہے، یہودیوں کو جھٹلایا ہے، اور اپنے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کو براءت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور کبھی بھی انہوں نے جادو نہیں کیا تھا، یہ سب جھوٹ باندھا گیا ہے یہودیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام پر، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جادو کفر ہے، تو فرمایا وما کفر سلیمان، اسے کیا ثابت ہوتا ہے، نمبر ایک سلیمان علیہ السلام بری ہیں جادو سے، نمبر دو جادو کا حکم کیا ہے، کفر ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا ہی نہیں ہے، جادو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے وما کفر سلیمان، یعنی جس نے جادو کیا وہ کیا ہے، وہ کافر ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نص ہے، واضح دلیل ہے کہ جادو جو ہے کفر ہے۔ پھر فرمائے ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ کیسے، کیوں کفر کیا، وجہ کیا ہے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں جادو کی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو شیاطین ہیں کافر ہیں، اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، اور وہ کفر ہے، قبحہم اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه، شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اتباع کرنی تھی رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو کچھ لے کے آئے ہیں انہوں نے اس کی تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں جس میں توحید ہے، سنت ہے، اور اس میں ہر خیر شامل ہے اور ہر شر سے خبردار اور آگاہی ہے۔ جو جادو کا راستہ اپناتے ہیں یا جادو کرنا چاہتے ہیں یا جادو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر، انبیاء کی اتباع کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسولوں کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی اتباع کو چھوڑ کر وہ اتباع کرتے ہیں جادو کی اور جادوگروں کی۔ وہ جادو، شیخ صاحب فرماتے ہیں جادو حرام ہے تمام شرائع میں اور تمام رسالات میں، جتنی بھی اللہ کے رسول گزرے ہیں اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب میں جادو حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے، کیونکہ کفر ہے۔ یعنی یہودی بھی جانتے تھے کہ جادو کفر اور حرام ہے، اس لیے تہمت لگائی سلیمان علیہ السلام پر جادو کی۔ اچھا، پھر ایک سوال آتا ہے کہ جادو کی تعریف کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں لغت میں اور اصطلاح میں، جیسا فرمایا شیخ ربیع رحمہ اللہ، لغت کے اعتبار سے لنگوسٹیکلی جادو کا معنی جو ہے عبارت عما خفیہ ولطف سببہ، یہ ہر وہ چیز ہے جس کے سبب مخفی ہو، چیز موجود آپ دیکھتے ہیں لیکن سبب کا پتہ نہیں ہے، خفیہ سبب سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے جادو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، یعنی اس کے کچھ ایسے طور طریقے ہیں شیطانی، کچھ ایسے اعمال ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، لوگوں سے مخفی رہتے ہیں، وہ ان طریقوں سے اپنا کام کر لیتے ہیں جادوگر جو ہیں، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے ان من البیان لسحرا، کے بیان میں بھی جادو کی یا جادو جیسا اثر ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات کی اتنی چاشنی ہوتی ہے بات کرنے میں، انداز بیان میں، کہ جادو سے اثر ہوتا ہے، لوگوں کی بات کو سن کے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی بات ان پہ بہت جلدی سے اثر کر لیتی ہے۔ تو اثر کیوں ہوئی، کس چیز کی وجہ سے اس بات پر کسی کے دل میں اثر ہوا؟ اب سبب تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے، تو سبب اس میں مخفی ہے، اس لیے جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا فرماتے ہیں کیونکہ اس کا جو بولنے کا انداز ہے خطرناک ہے، جو حقائق کو خلط ملت کر کے بیان کرتا ہے، حق کو باطل، باطل کو حق کر کے بیان کرتا ہے۔ اور بیان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو قابل مدح اور اچھا بیان ہوتا ہے، دوسرا قابل مذمت اور مذموم اور غلط بیان ہوتا ہے۔ کیونکہ فرمایا ان من البیان ولم یقل کل البیان، بعض بیان میں سے، یعنی بعض ایسے جو جادو جیسا لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے، حقائق کو خلط ملت کر کے اور باطل کو حق و حق و باطل کر کے، والعیاذ باللہ۔ اور اسی میں سے السحر والسحور کا وقت جو ہے، یہ رات کا آخری حصہ ہے جس میں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اگر روشنی نہ ہو، اور سحر کا وقت جو ہے تو اس میں کئی چیزیں جو ہے آپ کو صاف نظر نہیں آتی اور مخفی ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سحور کون سا وقت ہے؟ سحری کا وقت ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سین، ہا اور را کا جب یہ تین حرف مل جاتے ہیں تو یہ دلالت کرتے ہیں کسی مخفی ہوئی چیز کی، چھپی ہوئی چیز کی۔ پھر جیسا فرماتے ہیں جادو جو ہے، سحر جو ہے، جیسے علماء کہتے ہیں، عبارتا عن عقد و تمائم و شعوذت و ما شاکر ذلك، یہ کچھ گرے ہوتی ہیں اور تعویذ ہوتے ہیں، شعوذہ بازی ہوتی ہے اور اس طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ تو جادو میں شعوذہ بازی ہوتی ہے، تعویذ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ طلسم یا کچھ ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، نہیں جانتے، اس میں نمبر بھی ہوتے ہیں، کچھ نام بھی ہوتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، اور کچھ قرآن مجید کی آیات بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ آیات جو لکھی جاتی ہے قرآن مجید، میں ایکسپلین کر بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کتاب میں تو نہیں ہے، اگر آیت مکمل لکھی ہے تو نعوذ باللہ گندگی سے لکھتے ہیں آیت کو، کہتے زعفران ہے لیکن ہوتی گندگی ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا یا اس کا جادو کا اثر نہیں ہوتا جب تک وہ شیطانوں کے ساتھ معاہدہ نہ کر لے کفر کرنے کا۔ سب سے بڑی نافرمانی، جب تک یہ جادوگر نہیں کرتا تو جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جادو کا تعلق شیاطین سے ہے۔ جادوگر ہوتا ہے ایک طرف، دوسری طرف شیاطین ہوتے ہیں جن کے شیطان، تیسری طرف ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، عہد نامہ ہوتا ہے جو تعویذ کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس تعویذ میں کچھ نمبر ہوتے ہیں یا کچھ نام ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا جو شیاطین کے نام ہیں، تو شیاطین کی مدد حاصل کی جاتی ہے، استعانہ بالشیاطین، اور شیطانوں کی مدد حاصل کرنا شرک ہے۔ یا بعض فرشتوں کے نام لکھو گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، لیکن آگے یا لکھو گے یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل، یعنی آپ مدد طلب کرتے ہیں ان فرشتوں سے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مدد طلب کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جادوگر جب جادو تعویذ میں لکھتا ہے، کفری الفاظ لکھتا ہے، شرکی الفاظ لکھتا ہے، اور کچھ نمبر بھی ہوتے ہیں، یہ آیت کریمہ الٹی لکھتا ہے، ایک دو لفظ اس میں غلط ہوتے ہیں، کچھ اپنے سے شامل کر دیتا ہے، کمی پیش اس میں ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی مکمل آیت ہے تو گندگی سے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہیں پر نافرمانی لازمی، وہ نافرمانی جو کفر تک لے کے جاتی ہے، قرآن مجید کو جھٹلانا، بے حرمتی کرنا، شان میں گستاخی کرنا، گندگی سے لکھنا، یا مکمل نہ لکھنا، توڑ کے لکھنا، اپنی طرف سے الفاظ شامل کرنا جان بوجھ کے، یہ تمام کفریہ چیزیں ہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ بھی کفر اور شرک ہے، شرک اکبر ہے، نعوذ باللہ۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی سورۃ الفلق میں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں نفاثات في العقد، یہ وہ جادوگرنیاں ہیں جو گروہ پر نفث کرتی ہیں، پھونک مارتی ہیں، جب وہ گرہ ڈالتی ہیں، جب وہ جادو کرنا چاہتے ہیں کسی کے اوپر، تو اس کا اثر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، نہ کہ ان کی طاقت یا ان کی قدرت سے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ جادو کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، جادو خود اپنے تئیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ان میں سے جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو ضرر ہوتا ہے جادو سے، جو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ سبب جو ہے خبیث ہے، جادو کا کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا سبب جو ہے یہ خبیث ہے، اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور یہ اس کا اثر ختم بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے حکم سے، تب اس طریقے سے پھر اس کا نقصان نہیں ہوتا جس پہ جادو کیا گیا ہے. تو تمام معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. شاہد یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں سورة الفلق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شیخ صاحب فرماتے ہیں حاسد جو ہے وہ ہے جو حسد کرتا ہے اور بد نظر لگاتا ہے، اس کی نفس خبیث ہے، وہ کسی شخص یا کسی جانور کی طرف دیکھتا ہے یعنی خاص طریقے سے، تو اس پر اس خاص طریقے سے دیکھنے کی وجہ سے اس پہ نقصان ہوتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العین حق ولو كان شيء سابق سابق قدر لسبقته العين، کہ جادو بد نظر حق ہے، اگر کوئی چیز یعنی تقدیر میں سبقت رہ جاتی تو وہ بد نظر ہی ہوتی. اس کی حقیقت جو ہے بد نظر کی اللہ اعلم، بد نظر کیسے اثر کرتی ہے، انسان اپنے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی تعریف کر لیتا ہے اور ماشاء اللہ یا اللہم بارک نہیں کہتا. اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو پسند آ جاتے ہو کہتے ہیں اللہم بارک الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہم بارک نہیں کہتے اور تعریف کرتے ہیں وہ کچھ خصوصی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اے کتنا پیارا بچہ ہے، اے یہ ہے جو ہوتی ہے نا یہ مار دیتی ہے. اور اکثر بد نظر جو ہے بچوں کو اپنے والدین کی لگتی ہے اور ماں کے خصوصی طور پر، ماں بچوں کو تیار کرتی ہیں، نہلاتی ہیں اور کریم وغیرہ لگا کے بہت کچھ صاف ستھرا کر کے اچھے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے، اور سب سے زیادہ تعریفیں بچوں کی ماں ہی کرتی ہیں، رہا نہیں جاتا ہے کہ کتنا پیارا بچہ ہے. اور عورتیں جو آتی ہیں ایک ماں کی لگ گئی، ایک خالہ کی لگ گئی، ایک پھپھو کی لگ گئی، ایک اس کی کسی اور کی لگ گئی، تو ایک بچوں کے آٹھ دس ایک دفعہ ایک بد نظر کافی ہوتی ہے نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے. اور بد نظر کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اپاہج ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے بد نظر سے، سبحان اللہ. لیکن نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی سوچے گا بار بار بات کریں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ روکتا کیوں نہیں ہے؟ چلو بیماری کس کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ ایکسیڈنٹ کس کے حکم سے ہوتے ہیں، موت کس کے حکم سے ہوتی ہے، تکلیف پریشانی مصیبتیں کس کے حکم سے آتی ہیں، سیلاب آیا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگ جو ہے بیچارے پریشان اور سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں بیچارے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ اللہ اگر چاہتا تو روک دیتا. میرے دنیا میں یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، تکلیف، یہ مشقتیں رہتی ہیں، دنیا کا حصہ ہے. اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا یہ جگہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہاں پر ہمیں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے، یہاں پر ہلا گل مچانے نہیں آئے، یہ کھیل کود کا میدان نہیں ہے، یہاں پر ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں. اصل جگہ سے نکال دیا گیا، جنت اصل جگہ تھی، وہاں سے نکال کر زمین پر ہمیں کھڑا کر دیا ہے. یہ زمین جگہ ہے آزمائش کی، مصیبتوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ، مشقتوں کی جگہ ہے، ہمیں پیدا بھی مشقت میں کیا گیا ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں. اس لیے یہ سمجھنا جب اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ نے روکا کیوں نہیں ہے، جب آزماتا بھی اللہ تعالیٰ ہے تو پھر روکے گا کیوں؟ جب روکنا چاہے گا تو روک بھی لے گا. کئی ایسے ہیں بد نظر لگاتے لگتی نہیں ہے, اللہ روک دیتا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی حکمت ہے. کئی ایسے جراثیم سب کے موجود ہیں, باہر جاتے موجود ہیں, کیا سب بیمار ایک وقت میں ہوتے ہیں؟ نہیں. جسے اللہ تعالیٰ تکلیف دینا چاہتا ہے آزمائش کے لیے آزماتا ہے, اس کو ہوتی ہے, جس کو نہیں چاہتا نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ کس کو کیا کیوں ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی مرضی ہے. تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس نے پیدا کیا ہے, وہی مالک ہے, رازق ہے, وہی تدبیر کرتا ہے, وہی نفر اسان کا مالک ہے, وہی مشکل کش حاجت روا ہے. اسے رب کہتے ہیں, یہ ربوبیت ہے, اسی کی مرضی چلتی ہے. ہم حقیر مسکین فقیر کمزور ہیں, ہمارے بس میں کیا, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل ہم نے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے, اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے جتنے قریب ہوں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی, اور اتنی ہی ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے اور وہ اہل ایمان میں سے, اہل توحید, اہل سنت میں سے ہے, تو اس کو ہر تکلیف میں, ہر مصیبت میں اجر ہے. آزمائش کبھی لمبی ہوتی, کبھی چھوٹی ہوتی, کبھی ختم بھی ہوتی, کبھی ختم بھی نہیں ہوتی. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شخص آزمائش میں ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا پیارا بندہ ہے, اس سے نقصان بڑا ہوگا نہیں کوئی. اللہ تعالیٰ اسے حفاظت بھی کرتا ہے, کیونکہ پتہ ہے اللہ کا پیارا بندہ ہے, اس کے گناہ کی معافی ہے, کفارہ ہے, اس کے بلندی درجات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کے لیے بلندی درجات ہیں. دنیا میں عزت ہے, سکون ہے, آرام ہے. آپ دیکھتے ہو کئی لوگ ایسے ہیں کافی تکلیف میں ہوتے ہیں, لیکن چہرے پہ رونق ہوتی ہے, چہرے پہ نور سے نظر آتا ہے, دل میں سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. بار بار یہ ہائے ہو, یہ زبان سے نہیں سنیں گے آپ. اس کو کوسنا, اس کو گالی دینا, اس پر لان تان کرنا, نعوذ باللہ. کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ تک رسائی کر کے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیکھا تکلیف میں, ہمیں بار بار ہمیں تکلیف پہنچی ہے, یہ کیسا رب ہے جو ہمیں بار بار تکلیف دیتا ہے, نعوذ باللہ. یہ تمام کفری الفاظ ہیں, نعوذ باللہ. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, جس میں نے کہا ہم مسکین ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں, کمزور ہیں. اللہ کی مدد سے تمام امور, تمام معاملات سدھرتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں جب ہو تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ثابت قدمی کی. یہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں ہوتے, لمبے ہو سکتے ہیں لیکن ٹل بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا, ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات, یہ قاعدہ ہے. اللہ نے ہمیشہ, اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے, وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, لیکن آزماتا ہے. اس آزمائش میں اس بندے کا فائدہ ہے, اگر آپ اس کا آخری رزلٹ دیکھیں, نتیجہ دیکھیں, کیونکہ ہمارے اعمال وہ نہیں جس سے ہم بچ سکیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جہنم کی عذاب سے بچانے کے لیے آزماتا ہے دنیا میں, تاکہ اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے, میرا پیارا بندہ کچھ رہ جائے, تو یہ مصیبتیں جو تکلیف ہوتی ہیں, یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چوبتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے. نعمتیں ہوتی ہیں, خوشحالی تو اللہ کا شکر ہے, اگر بد حالی ہے, تکلیف ہے, مصیبت ہے, تو پھر صبر ہے. یہی مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ اسی ایمان کو اللہ تعالیٰ نچوڑتا ہے, جھنجھوڑتا ہے, اور آزماتے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ. تو بد نظر کی بات میں کر رہا تھا, بد نظر جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اللہ اعلم, جادو کیسے کام کرتا ہے, شیاطین ہے, نظر نہیں آتے, کانٹریکٹ ہے, نظر نہیں آتا, کیسے انسان میں داخل ہوتے ہیں, کیسے انسان کو تکلیف دیتے ہیں, کیسے بیماری دیتے ہیں, اللہ اعلم. کئی آپ نے مریض دیکھے ہوں گے, تشخیص ہو چکی ہے, ڈائگنوس ہو چکی ہے کہ کینسر ہے, علاج چل رہا ہے, کیمو چل رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, بڑھتی جا رہی ہے تکلیف, رقیہ شرعیہ کی ہے, زمزم کا پانی پیا ہے, اور آہستہ آہستہ بیماری ختم ہو گئی ہے. کیسے ختم ہوئی؟ جب میڈیکلی پتہ چل گیا کہ یہ تکلیف ہے, اور میڈیکل کے علاج سے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا, بڑھتا جا رہا ہے, اور صرف رقیہ شرعیہ سے جو شریعت نے دم کرنے کا وہی پڑھا ہے, قرآن کی چند آیات آپ نے پڑھنی ہے, اور اس میں کچھ احادیث بھی ہیں, گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی ہے, تو دعا سے, اللہ کے حکم سے, اور اس رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اللہ نے شفا دے دی ہے. تو وجہ کیا تھی, کیا تھا؟ وہ مخفی چیز تھی, چھپی ہوئی چیز تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی, جو جادو تھا یا وہ نظر تھی یا اسیب کچھ بھی تھا، ان میں سے کوئی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دی اس رقعہ شرعیہ سے اور دعا سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جادو امر واقع ہے اور حقیقت ثابتہ ہے، یعنی چھپی چیز ضرور ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کا اثر حقیقی ہے. کیوں نہ کہے کیونکہ یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چھپی ہوئی چیز ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، غلط ہے. جادو موجود ہے، قرآن میں اس کی واضح دلیل موجود ہے، بلکہ پوری آیت کا نام آیت السحر ہے جو معروف ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جادو نہ ہو؟ اس لیے یہ جاننا لازمی کہ جادو کی قسمیں کتنی ہے، وہ کیا جادو آگے انشاءاللہ بتائیں گے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، جادو جو ہے یہ امر واقع ہے، حقیقت ثابتہ ہے. معتزلہ انکار کرتے اور کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا کہتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو نوٹ کر لیں، جادو کے منکر کون ہے؟ ایک گروہ کا نام آ گیا ہے، کون سا ہے؟ معتزلہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کے مخالف ہے، یہ سوچ رکھنا قرآن مجید کے مخالف ہے اور حقیقت کے بھی مخالف ہے، اس سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے، اور سنت کے بھی مخالف ہے. بلکہ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور آپ اثر پر جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، ایک یہودی شخص ہے اس کا نام یہ لبید بن عاصم ہے، اس نے جادو کیا تھا. متفق علیہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سید عائشہ سے مخاطب ہوئے، یا عائشہ اشعرت ان اللہ افتانی فیما استفتیہ فیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ سوال کرتا رہا ہوں جو کچھ میں نے سوال کیا تھا اور اس کا جواب مجھے مل گیا. اتانی رجلانی فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، دو لوگ آئے، ان میں سے ایک میرے سرانے کی طرف سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. فقال احدهما لصاحبه، تو ایک نے دوسرے سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، ما وجع الرجل، اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ فقال مطبوب، ایک نے سوال کیا دوسرے سے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا تکلیف ہے، اس بندے کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب میں کہا مطبوب، یعنی اس پر جادو کیا گیا ہے، مطبوب جادو کیا گیا ہے. قال من طبه، پھر سوال کرنے سوال کیا دوسرے نے، کس نے جادو کیا ان پر؟ قال لبید بن الاعصم، نام دیکھیں، نام بتایا، کس نے جادو کیا؟ لبید بن الاعصم نے، یہ اس یہودی کا نام ہے. قال فی ای شیء، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ قال فی مشط و مشاطۃ و جف طلع نخلۃ ذکر، مشط و مشاطہ بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کنگھی کا کچھ حصہ تھا، اور اسے کھجور کا ایک ٹکڑا تھا اس کے ساتھ جو ہے باندھ دیا تھا اس جادو کو. قال و این ہوا، کہاں پر ہے یہ جادو، کہاں پر ہے؟ قال فی بئری ذروانی، ذروان ایک کنویں کا نام ہے، یعنی جو خشک ہو چکا تھا اس کنویں میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہتوں کے ساتھ وہاں گئے اور یہ فرمایا، یا عائشہ کأن ماءها نقاعۃ الحناء او کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، یعنی جب اس کو دیکھا گیا وہاں پہ جہاں پہ جادو تھا، جو اس کو پانی تھا تھوڑا سا وہاں پہ، جیسے کہ مہندی ہوتی ہے نا سرخ، اتنی اس کا شدید اثر تھا، یعنی پانی کا رنگ بدل گیا تھا، اور شیطانوں کے سر جو رؤوس الشیاطین جیسی وہ جگہ تھی وہاں پر جو دیکھا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا اس جادو کی وجہ سے، لیکن یہ ان کی جو شان ہے انہیں کوئی کمی ان سے نہیں ہوتی اس جادو سے، کیونکہ وحی میں سے جو بھی وحی نازل ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جادو کا اس پہ اثر کوئی ہوتا نہیں تھا. اللہ نے اس سے بچا لیا ہے، لیکن جسم کی حد تک کچھ اثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حد تک کچھ اثر ہوا، کیونکہ یہ اس طریقے سے جیسے کہ انسان بشریت کا تقاضا ہے، اور کچھ بیماریاں اور تکلیف ہو جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، اور بیماریاں تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو یہ نص ہے سنت میں سے، اور آیت کریمہ میں قرآن مجید میں سے نص تھا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی قرآن اور سنت میں یہ دلیل موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جادو قسم بیان کروں، اس حدیث پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور اس میں چند احکام اور فائدے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث سب سے پہلی بات ہے متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر تھا صرف اتنی حد تک تھا کہ یہ بھول جاتے تھے کہ رات میری باری کس بیوی کے پاس تھی، یہ بشریت کا تقاضا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو زوجات مطہرات ہیں محت ممنی علیہ وسلم کی حیات میں، تو ہر رات میں ایک بیوی کے گھر جانا، تو کبھی کبھار بھول جاتے تھے کہ اچھا میں کل کسی کے پاس تھا تو آج میں نے کس کے پاس جانا ہے، تو اس حد تک اس جادو کا اثر، جبکہ جادو کیا گیا تھا قتل کرنے کے لیے، جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیا گیا تھا، چلو نبی ابن عاصم نے کیا جادو، اتنی شدید تھا، علماء فرماتے ہیں یہ جو سرخی کی بات ہے نا، حنا کی طرف پانی کی رنگ جو تھا، اس لیے تھا اتنی شدید تھا کہ پانی پتھر پر اس کا اثر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے، موت قتل نہیں کر سکے، نام کی ضرورت ہے، لیکن اتنا سا اثر ہوا تھوڑا سا کہ یہ بھول جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ میں کس بیوی کے ساتھ ہے، میرے باری کس بیوی کی طرف ہے آج رات کو۔ وحی پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ممکن ہی نہیں، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے، ان نحن نزلنا ذکر وان لہ لحافظون، تو حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ جادو کی وجہ سے بعض آیات غلط ہیں، کفر ہے، جس نے یہ سوچا بھی، شک کرنا قرآن مجید پر کفر ہے، اللہ کے پاک کلام ہے، تمام آیات حق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، اور اس میں کوئی بھی زیادتی یا کمی نہیں ہے۔ تو جادو کا جو اثر ہوا اس حد تک ہوا صرف بشریت کا تقاضا ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ انبیاء بشر ہیں اور بشر بیمار بھی ہوتے ہیں، اس لیے بعض انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے، آپ دیکھیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی شدید تکلیف بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے شدید سر کا درد، سے بخاری مسلم کی حدیث میں آئے شدید سر کا درد تھا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں کیونکہ بشر تھے تو بیماریاں تکلیف بھی ہوا کرتی تھیں، اور جادو کا اتنی تھوڑا سا اثر ہوا، اللہ چاہتا تو یہ اثر بھی نہ ہوتا، لیکن اتنا اثر کیوں ہوا، ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو جادو کا انکار کرتا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیسے کوئی حقیقت نہیں، قرآن مجید میں پوری آیت موجود ہے، اور کئی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جادو کا ذکر ہے، جادوگروں کا ذکر ہے، اور متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم پر جادو کیا گیا، اور جس نے جادو کو اس کا نام بھی موجود ہے۔ اتنی باریک بینی کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جادو حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہے تو صحیح لیکن مانتے نہیں، کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے، جادو صرف خیالی چیز ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے کفر ہے قرآن مجید میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی دل اعظم یہود نے جادو کیا، اور یہ پوری حدیث بھی قصہ بھی موجود ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب اس خواب میں اس قصہ علیہ وسلم خواب فرما رہے ہیں کہ دو لوگ ہیں جو فرشتے تھے اللہ نے نازل کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے تعلق سے خبر دے، اللہ تعالیٰ چاہتا وحی نازل ہوتی نا، نہیں اللہ کی حکمت ہے، دو فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں، ایک سر کی طرف بیٹھ گئے دوسرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے، اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ایک سوال کر دوسرے جواب دے رہا ہے، تو جادو حقیقت ہے، اسے یہ بھی ثابت ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی دلیل مل جاتی ہے، اور یہ علم کہاں سے فرشتوں کو، اللہ نے علم دیا ہے، فرشتے علم غیب جانتے ہیں، علم غیب اللہ کے سوا، علم مطلق جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ مسلم جماعت کا عقیدہ ہے، یہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں علم غیب کا وہ کاہن ہے اور کہانت کفر ہے نعوذ باللہ، اس کی بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، کچھ اس پہ بات بھی کریں کہانت کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے، لیکن یہ ہے اس حدیث میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں. اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر انتظار کی چیز پتہ ہوتا کہ جادو ہوا ہے, جادو کہاں پہ ہے, اور جادو کس نے کیا ہے, کس چیز پہ کیا ہے, اور اس کا حل کیا ہے. یہ کیونکہ حدیث میں بھی آیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرہ کو جو ہے سورۃ المعوذتین پڑھ کے گرہ کو کھولا ہے, سورۃ الفلق, سورۃ الناس پڑھتے ہوئے گرہ کو کھولا ہے اور جادو کا اثر ختم ہوا. تو اس حدیث میں لبید بن عاصم, یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ سے اہل اسلام سے دشمنی اختیار کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے شدید دشمنی انہوں نے اختیار کی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ بنی قریظہ میں جب جنگ الاحزاب ہوئی تھی, جسے خندق کی جنگ بھی کہتے ہیں, تو یہودی اندر سے سازش, جبکہ معاہدہ تھا کہ اہل مدینہ سب کو حمایت حفاظت کرنی, پروٹیکٹ کرنا ہے, احزاب مشرکین باہر سے آئے, مشرکین عرب مل کے مکہ سے اور دیگر اطراف مکہ کے جو گرد و نواح کی جگہیں وہاں سے آئے, اور اندر سے یہودی نے ان کے ساتھ سازش کی, کوئی کہاں بھی یہودی نہ تھا. اگر آپ لوگ وہاں سے باہر سے کر سکتے ہیں حملہ اور ہو سکتے ہیں تو ہم اندر سے آپ کو مدد کر سکتے ہیں, جبکہ وعدہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم مدینہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مدینہ میں اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم آپ مدد کریں گے, مدینے والوں کو سب کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن جب باہر کے سازشی بھی تھے اندر کے سازشی بھی تھے تو معاملہ بہت خطرناک اور خوفناک ہو گیا. اسے سورۃ الاحزاب میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, یعنی جو اس وقت حالت تھی مسلمانوں کی, بلغت القلوب الحناجر, اتنی شدید وقت تھا کہ دل اتنی تیز دھڑکتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ حلق تک پہنچے ہیں. اللہ کی آزمائش سے سبحان اللہ, اور پھر کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہودی کتنی خطرناک اور خوفناک قوم ہے کہ ہمیشہ اس تاڑ میں رہتے کہ کب مسلمان کو کہیں پر کوئی کمزوری ہو اور فوراً یہ لوگ جو ہیں چپکتے ہیں اور اپنا انتقام لینے کے لیے, یا یہ نہیں پرواہ کرتے کہ کتنا نقصان ہوگا یا کس طریقے سے یعنی کوئی بھی راستہ اپناتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خصوصی طور پر ان کے شر سے بھی, یعنی ایک تو یہ تھا جس نے جادو کیا لبید بن عاصم, وہ بھی یہودی عورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا, وہ بھی سے بخاری کی روایت میں آیا ہے. تو یہودی نے ہمیشہ جو ہے یہ سازش کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے نعوذ باللہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی. شیخ فرماتا ہے کہ جادو کی قسمیں اقسام السحر. علماء فرماتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں, علماء سنہ جو ہیں سنت کے علماء, کہ جادو کی قسمیں ہیں, کچھ جادو وہ ہیں جسے حقیقی جادو کہتے ہیں اور کچھ وہ جسے تخیلی جادو کہتے ہیں. اور یہ بھی جادو اگر جیسے تخیلی یعنی خیالی جادو کہا جاتا ہے, وہ تخیلی سحر میں سے یہ وہ جادو جو فرعون کے جادوگروں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيهُمْ يُخَيْلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, فَإِذَا حِبَالُهُمْ, پھر ان کی جو رسیاں تھیں, وَعِصِيهُمْ اور ان کی جو لکڑیاں تھیں یعنی جادوگروں کی, جب انہوں نے پھینکی, يُخَيْلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا یعنی انہوں نے دیکھا ان کے جادو سے کہ وہ چل رہی ہیں, تسع سعی کہتے ہیں چلنے کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ انہوں نے اپنے قید کو ایک ساتھ جمع کر کے وہ آئے اور اپنی لکڑیوں سے, یعنی 40 جادوگر تھے, ذرا غور کریں 40 جادوگر, ہر جادوگر کے ایک ہاتھ میں رسی ایک ہاتھ میں لکڑی, ٹوٹل کتنی ہوئے 80. اور چیلنج ہوا کہ مقابلہ ہوگا. یہ مقابلہ کیوں ہوا اصل میں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو, مطالبہ یہ تھا. وہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تقریباً 600 سال سے تھے, بنی اسرائیل رہتے تھے فلسطین میں شام میں, اور فرعون مصر میں ہے. تو کیسے پہنچے وہاں پہ بنی اسرائیل, کوئی جانتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے, یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, معروف قصہ ہے, پھر وہاں سے عزیز مصر نے پر گھر لے کے آئے, پھر وہاں سے وزیر خزانہ بنے مصر کے, اب دیکھیں وزیر خزانہ جب بنے اور قصے کے آخر میں سورت یوسف میں جب اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو وہاں پہ بلایا، 11 بھائی اور والدین بھی آئے، سجدے والا قصہ جو ہے، پھر وہ واپس نہیں گئے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں ان کو رکھا اپنے ساتھ. آپ دیکھیں وزیر خزانہ کے اہل خانہ جو ہے گھر والے آ گئے تو کتنی بڑا ان کا مقام تھا. تو اس زمانے میں برے سیر کہ بہت بڑا اثر رسوخ تھا اور کئی سالوں تک رہا وہاں پہ. اور جو بھی اچھا فرعون کسے کہتے ہیں، فرعون کو ایک شخص نہیں تھا، یہ لقب ہے مصر کے بادشاہ کا، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تو اسے فرعون کہتے ہیں. تو کچھ ایسی وزارتیں تھیں جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، یوسف علیہ السلام کے بعد بھی اثر رسوخ موجود تھا ان کا، کافی اچھے عہدے تھے ان کے. وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا گیا، بعد میں جو بادشاہ تھے مصر، انہوں نے دیکھا یہ باہر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے جنس کے تو ہیں نہیں، یہ باہر سے آئے ہیں اور بڑے قابض ہیں ہمارے کافی اداروں پہ، تو ان کو نکالا جائے. ان کو نکالا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس پر ظلم کیا گیا، اللہ کی آزمائش تھی، اور پھر ان کو غلام بنایا گیا. یہاں تک کہ سب سے بدترین جو فرعون بادشاہ آیا وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. وہ کبھی قصہ میں بیان کروں گا، وقت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی وجہ سے فرعون نے نرینہ اولاد کو جو بنی اسرائیل کے تھے، جو لڑکے تھے ان کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو وجہ کیا ہے، کیوں کرتا تھا اسے؟ تو اس نے خواب دیکھا فرعون نے کہ فلسطین سے آگ نکلی اور اسے میرے محل کو آ کے جلا دیا، کیونکہ جادوگر بھی تھے، اور اس زمانے میں ہر بادشاہ کے اپنے اپنے جادوگر ہوتے تھے، کیونکہ اپنی سیاست، اپنے ملک پر قبضہ جو ہے یا دوسرے جو دشمن تھے ان کا مقابلہ ہے، وہ کب کرنا ہے جنگ، کب نہیں کرنی ہے، کب رک جانا ہے، کب، یہ سب جادو کے ذریعے سے جادوگر کہانت کرتا ہے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے شیاطین جو ہیں بعض باتیں، اور کچھ بات جھوٹ بول کے وہ بتاتے تھے، تو کب، تو اس طریقے سے ان کے کچھ کام چل جاتا تھا. تو جب یہ خواب دیکھا، اس نے جادوگر سے پوچھا، تو اس نے کہا بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو یہاں سے فرعون کو ڈر لگ گیا کہ میرے ملک کا خاتمہ مطلب ہونے والا ہے، اور کرے گا کون؟ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا کرے گا. اس لیے اس نے یہ نہیں کیا کہ میں توبہ کروں یا کوئی صحیح راستہ اختیار کروں، اس نے الٹا یہ حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں سے آج کی تاریخ کے بعد جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو. اس نے پوچھا تھا پیدا ہو، کہتے نہیں ابھی پیدا ہونے والا ہے. تو جو پہلے بچ گئے تھے بچ گئے تھے. انہیں کہا آج کی وقت جب سے خواب دیکھو اس کے بعد جو بھی بیٹے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد جو پیدا سب کو قتل کر دو. تو بے جاسوس بھی چھوڑ دیے، جب بھی عورت بنی اسرائیل سے کوئی حاملہ عورت ہوتی، جب جاسوس وقت بتا دیتے تھے، نام لکھ دیتے کون سے گھر میں کون سی عورت حاملہ ہے، جب وبا کا وقت ہوتا، بچہ پیدا ہوتا، جا کے دیکھتے، لڑکی ہوتی چھوڑ دیتے، لڑکا ہوتا تو ادھر ہی قتل کر دیتے. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ابنا جب ابن ہے، ویستحیون اور چھوڑ دیتے زندہ برات، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. الغرض کبھی اس پہ میں تفصیل سے بات کروں، کافی وقت ہو گیا. تو جادوگر آپ دیکھیں 80 ان کے ہاتھ میں لکڑیاں اور رسیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف کہ بنی اسرائیل کو اب آزاد کر دو، یہ مطالبہ تھا، یہ نہیں تھا کہ تم نے اسلام قبول کر رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، یہ کام نہیں تھا، تمہاری مرضی کر رہا، لیکن میرے ذمہ ایک کام ہے، میں یہ پیغام لے کے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو آزاد کرنا ہے. فرعون پہلے سے ایک قصہ ہوا تھا قبطی کو قتل جو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھے مصر کو چھوڑ کر خفیہ طریقے سے، اور 10 سال کے بعد واپس آئے. تو فرعون اس انتظار میں تھا کہ میں انتقام لوں یا قتل کروں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے کیسے کرتا ہے، پہلے تو یہ جب بچے بیٹے قتل کرنا شروع کیے تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے، اس سے بڑی بات موسیٰ علیہ السلام نے پرورش کہاں حاصل کی؟ فرعون کے گھر میں. باہر بچے قتل ہو رہے ہیں، اپنا ملک بچانے کے لیے اپنے گھر میں اسی بچے کو پالا جس کے ہاتھ اس کا ملک جانا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جبار السماوات والارض. فرعون مقابلہ کر سکتا، رب کا مقابلہ، فرعون انا ربکم الاعلی، کہہ تو دیا ارے تمہارے حصہ ہے کیا ملک مصر؟ اللہ فرمائے صرف ملک کی بادشاہ مصر دیکھ کتنا بڑا ملک ہے، صرف مصر کی بادشاہت دی بس، پوری زمین پڑی ہے، پوری کائنات پڑی ہے، مقابلہ ربکم الاعلا، اسے رہا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات لوگوں کو دے کے آزماتے کرتے کیا ہیں، بعض باولے پاگل ہو جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، اب ہمارے جیسا کون ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، دیکھیے ہوا کیا ہے، چیلنج کیا تھا، بچے قتل ہوئے ہیں، تمہارے گھر میں پرویش کرے گا، روک کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، الغرض تو اب سامنے کھڑے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سامنے ہے، ان کو آزاد کرو۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش کی کہ میرے بھائی ہارون ہے، ان کو میرے ساتھ نبوت گزارش، کہتے سب سے بڑی سفارش اگر دنیا میں ہوئی ہے تو کون سی ہے، سب سے بڑی سفارش پتہ ہے، یہ سوال آتا ہے کس نے کی ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے، کیا سفارش کی تھی، کیا گزارش کی تھی، نبوت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لاٹھی ہے، بتایا تو وہ بھی قصہ پہاڑ پہ جا کوہ طور پر لاٹھی تھی، کیسے سانپ بنی، کس طریقے سے واپس، اب لاٹھی ہاتھ میں ہے، بھائی ساتھ کھڑے ہیں، فرعون سامنے ہیں، فرعون کے جو سردار سامنے بیٹھے ہیں سارے، اور اللہ کا حکم جا کے سنانا ہے، اللہ فرمائے بڑی نرمی سے بات کرنا اور حکم پہنچانا، پیغام پہنچانا، باقی میں جانوں وہ جانے۔ اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی۔ آزاد کرو، کہتے کیوں آزاد کرو، پہلے یہ تو بتاؤ تم تو بھاگ گئے تھے قتل کر کے نا، یہاں کیا کرنے آئے ہو، ان کو آزاد کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، میرے سوا تمہارا کوئی رب ہے؟ کہتے ہیں ہاں، جس نے ضمیر عثمان پہ، لمبا قصہ ہے، ضمیر عثمان کو پیدا کیا ہے، آخر میں تم قتل کی دھمکی ہوتی ہے، اور ہوتا ہے کیا، پھر تمہیں سزا دیتا ہوں میں اگر میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں جو اللہ نے مجھے دی ہے، پھر کہتے کیا ہے تمہارے پاس، دکھاؤ، تو اپنی لاٹھی جو تھی وہ زمین پہ پھینکی، اژدہا سانپ، بڑا سانپ بن گئی۔ تو جو فرعون کے جو ساتھی تھے وہ ذرا خوف زدہ ہوئے، کیا ہو گیا یہ، بڑا چالاک تھا فرعون، اس کے ساتھ جادوگر بھی کھڑے ہوئے تھے، جادوگر بھی تھا بڑا جو ہے، اس نے کہا جادو سے ہمیں تم پریشان کرنا کوشش کرتے ہو، یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے، جادو ہے یہ۔ دوسرے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آستین میں رکھ کے نکالا تو اس میں بالکل سفید چمکنے لگا۔ یہ دو آیتیں تھیں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام کو دی فرعون کے سامنے لے جانے کے لیے، کچھ بعد میں بھی ہے، 9 آیتیں ٹوٹل جو معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، 9 تھیں، صرف 2 نہیں، 9، لیکن یہاں سے ابتدا ہوئی۔ تو جادوگروں نے اور فرعون نے جب یہ دیکھا تو پھر رک گیا، کیونکہ مجھے یہ سمجھا اگر میں بھی قتل کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں اس نے اس کا جواب دیا نہیں، یہ لاجواب ہو کہ اس نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کر کے انتقام لیا ہے، تو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا تھا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو جادوگر نے بھی کہا مقابلہ کر لیتے ہیں، ہاں تو مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضحا کا وقت ہو، ایسا وقت ہو اور تمہارے عید کا دن ہو، میلہ کا دن ہو، جہاں پر لوگ بھی جمع ہوں اور سب دیکھیں، تاکہ سب کے سامنے معاملہ، صرف تیرے سامنے نہیں یا تیرے چند ساتھی بند کمرے میں نہیں، اب مقابلہ ہوگا، سب کے سامنے ہوگا اور پورے لوگ دیکھیں گے جو وہاں پر میلے میں موجود ہوں گے۔ آمنا سامنا ہوا، ایک طرف 40 جادوگر جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، ایک ہاتھ میں رسی، ایک ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں لکڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے آگے، ایک لاٹھی ہاتھ میں ہے اور ان کے بھائی پیچھے کھڑے ہیں ہارون علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا بعزت فرعون، فرعون کی عزت اور طاقت سے ہم آج جیتیں گے، اے موسیٰ پھینکو جو پھینکنا چاہتے ہو، کہ نہیں آپ پھینک دو پہلے، لکڑی پھینکو گے جو تمہارے ہاتھ میں۔ جب انہوں نے لکڑی اور رسیاں پھینکیں، کنہا تسعا، موسیٰ السلام کو نظر آیا اپنی آنکھوں سے وہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں، موسیٰ السلام کو اندر سے ایک تھوڑا سا خوف لگا، خوف یہ نہیں تھا کہ یہاں پر میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، انبیاء کو یقین ہے اپنے رب پر، لیکن خوف ہی اس بات کا خدشہ ہوا، میں بھی جو لکڑی پھینکوں یہ بھی، اس لیے بھی سانپ بن جانا ہے، یہ تو جادو جو وہ کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی جادو ہے، اصل بات لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے نا سارا، تو تھوڑا سا یہ خدشہ ہوا، ابھی یہ سوچ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اللہ علام الغیوب سبحانہ و تعالیٰ، ہم دلوں کے بیت بھی جانتا ہے، تو اللہ نے وحی نازل کی ہے، موسیٰ پھینکو لکڑی، یہ لاٹھی پھینک دو. جب اس لاٹھی کو پھینکا تو اس نے کیا کیا، ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا، نگلنا شروع کر دیا. حقیقت میں کیا کیا تھے وہ، لکڑیاں اور رسیاں، اور یہ جو لاٹھی تھی صرف ہلی نہیں ان کی طرح، تسعہ نہیں صرف، بلکہ کھانا شروع کیا اور سب کو نگل گئی. اچھا کھایا کیوں ہے، وہ بھی ہل لیتی صرف، تو کھانے سے وجہ کیا تھی، کھانے سے کیا پتہ چلا؟ نمبر ایک کہ یہ حقیقت ہے، جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہل رہی تھی نہ ڈس سکتی تھی نہ کچھ کر سکتی تھی لکڑیاں، لوگوں کو نظر آ رہی تھی، اثر تھا اس خفیہ طریقے سے کہ یہ ہل رہی ہیں تس آیا، جبکہ وہ لکڑیاں اور رسیاں تھیں، حقیقت نہیں بدلی. لیکن یہ جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اللہ نے کن فیکون سے اسے حقیقتاً ازدہا بنا دیا، سانپ بنا دیا، اور کیسے حقیقت میں سانپ تھی، نگلنا شروع کر دیا. میں نے کونڈا دیکھا ہے اپنے بڑے سانپ جو کچھ بھی نگل لیتے کھا لیتے ہیں نا، تو سانپ تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں، نگل لیتا ہے. جب ان کو کھانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے اثر کس پہ ہوا، جادوگروں پر ہوا. انہوں نے کہا یہ کمال ہو گیا، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو تو وہ جو ہم نے کیا، لوگوں کو آنکھوں کا دھوکہ دیا ہے، یہ حقیقت ہے. تو 40 جادوگر، عبد المنان نظارہ دیکھیں، 40 جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں. دیکھ رہی، صرف ہار نہیں مانی، مقابلہ کیا ہوتا ہے، ہار جیت ہوتی ہے نا مقابلے میں، ایک طرف ہار ایک طرف جیت ہوتا نا. جب سجدے میں کچھ گر جائے، سجدے میں گر جائے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ کے اس عمل نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، ہم کہیں کے نہیں، کیونکہ ہمارا کام کیا تھا، جادو تھا. فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا تمہاری ملی بھگت ہے، تم یہ مل کے سب مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تو دھمکی دی جادوگروں کو، میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سول پہ لٹکا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، یعنی ابھی وقت ہے، توبہ کر لو. کسی توبہ کرے، ایمان سے توبہ کریں، سبحان اللہ. میں نے کہا فرعون جو تو کرنا چاہتا ہے کر دے، یہ جان لے لے گا نا، اور کیا کر سکتا ہے تو، یعنی قتل ہی کرے گا نا. دیکھیں ایمان، جب ایمان کی چاشنی جب ہوتی ہے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. ابھی تک سب سے بڑے کافر تھے، جادوگر سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، چند لمحوں میں ایمان کی اتنی چاشنی کہ قتل سے نہیں ڈرتے، فرعون کے عذاب سے، اس کے قتل سے نہیں ڈر رہے. یہ ثابت قدمی ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تعالیٰ ہمیں بھی یہ چاشنی نصیب فرمائے، یہ ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، سبحان اللہ. تو فرعون نے جب قتل کرنا یعنی بدترین طریقے، یعنی ایک تو قتل کر دے، سر قلم کر دیتے ہیں، ایک آپ پہلے ہاتھ کاٹتے ہیں، پھر پاؤں کاٹتے ہیں، پھر سوڑی پہ لٹکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. وہ قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا. ربنا افرغ علینا صبرن سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو انڈیل دے، جیسے آپ کوئی چیز اسے گراتے ہیں نا، آپ غسل کرتے ہیں نا، زمانے بالٹی سے نہایا جاتا تھا، تو بالٹی کی پورا اٹھا کے سر پہ الٹا کر کے پانی سے ڈالنا، اسے انڈیلنا کہتے ہیں. افرغ علینا صبرن، کہ مکمل طور پہ صبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر انڈیل دے. ثابت قدمی ہوئی، قتل کر دیا گیا، لیکن ایک انچ ایک ملی میٹر اپنی جگہ سے یا اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. پھر اس طریقے سے قصہ آگے جاتا ہے، اور باقی جو آیات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرعون کو ہلاک کیا ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے. تو جادو جو ہے، ایک یہ جادو ہے جو تخیلی ہے، جس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی جو وادی تھی اپنی رسیوں سے اور لکڑیوں سے اسے بھر دیا ہے، اور کچھ اس میں مادہ ڈالا تھا جسے مرکری کے زیبق مرکری کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ ہلنا شروع ہو گئی، اسے نظر آئے کہ وہ ہل رہی ہیں، تو لوگ ڈر گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے وہ سانپ بن گئے ہیں. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سمجھ لیا تھا. قال بل القوا فاذا حبال وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پھینکو تو ان کی لکڑیاں، ان کی رسیوں لکڑیاں جو ہے، ان کو یہ نظر آ رہا تھا ان کے جادو سے کہ وہ چل رہی ہیں. فوجز فی نفسی خیفت موسیٰ، تو اپنے نفس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو ایک ڈر سا یا خدشہ ہوا. قلنا لا تخف، انا فرماتے کہ ہم نے کہا مت ڈرو، انک انت الاعلى، آپ ہی ان پر بلند ہیں. والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں وہ پھینک دو، جو کچھ وہ انہوں نے کیا ہے اس سب کو نگل لے گی، ختم کر دے گی. انما صنعوا کید سحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، جو انہوں نے کیا ایک مکر اور فریب ہے جادو کا، اور جادوگر جہاں سے بھی ہو یا جہاں پر بھی ہو کبھی فلاح نہیں پائے گا. تو جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا، وقتی طور پر اسے جو بھی ہوتا ملتا ہے لیکن نعوذ باللہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. فألقی السحرۃ سجدا، پھینک دیا گیا یا ڈال دیا گیا جادوگروں کو سجدے کی حالت میں. سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور ان سب نے سجدہ ریز ہو کے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں رب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام پر. قال فرعون نے کہا آمنتم له قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لے کے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی. ارے جادو تعلیم دی کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں جادوگر تم نے پالے ہوئے تھے نا، تمہارا بڑا جادوگر اس نے تعلیم دی ہے. لیکن حقائق کو کیسے ختم کرتے ہیں لوگ، دیکھیں صرف اپنی جگہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، جب پتہ اسے خاک میں مل چکی تھی کچھ نہیں وہ کر سکا، اس کے سب سے قریبی جادوگر اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کی مخالفت کر دی ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، تو یقینی طور پر میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف الگ الگ جگہ سے کاٹ دوں گا یقینی طور پہ. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں درخت پر لٹکا دوں گا یعنی سولی پہ چڑھا دوں گا، جُذُوعِ النَّخْلِ کھجور کے درختوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم یقیناً یہ جان لو گے، اَيُّنْ أَشَدُّ عَذَابُ وَأَبْقَى، میں سے کون زیادہ شدید عذاب دینے والا اور کون بچنے والا ہے. قالوا، اب جادوگروں نے کہا، لن اثرك على ما جاءنا من البينات، ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے کبھی نہ تمہاری باتوں کی، جو کچھ واضح آیات ہمیں پہنچی ہیں. الذي فطرنا، اور جس نے ہمیں فطرت میں یعنی یہ حق دکھایا ہے. فقضي ما انت قاض، جو تم نے کرنا جا کے کرو. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، تم تو صرف یہی دنیا ہی چھین سکتے ہو ہم سے نا، یعنی قتل ہی کر سکتے ہو اور کیا کر سکتے ہو. انا آمنا بربنا، ہم نے یقیناً اپنے رب پر ایمان لایا ہے. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمیں ہماری مغفرت کر دے ہمارے جو گناہ ہیں. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جادو کی بلا تمہیں معاف کر جس کر تمہیں ہمیں مجبور کیا جادو کرنے پر. الی آخر الایات سورۃ طہٰ 66 سے لے کے 73 تک، 66-73، رضی اللہ عنہم. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، دیکھیں پہلے کس طریقے سے ان میں یہ ہٹ درمی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا اللہ تعالیٰ سے، قال لهم موسى، تو اس مقابلے سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے جادو کی طرف دیکھ کے یہ فرمایا، قال لهم موسى ویلکم لا تفتروا على الله کذبا، تمہاری خرابی ہو اللہ تعالیٰ پر کبھی جھوٹ مت باندھو یعنی اپنے جادو سے. فسحتکم بعذاب، پھر تمہیں عذاب آ پہنچے گا. وقد خاب من افترا، اور وہ ذریع الخوار ہوا جس نے جھوٹ باندھا. فتنازع امرهم بينهم اسر النجوى، تو اپن میں ان کا اختلاف ہوا اور خفیہ آپس میں انہوں نے باتوں کی. قالوا ان هذان لساحران، پھر یہ کہا کہ دونوں یعنی موسیٰ ہارون علیہ السلام جادو ہیں. تو شروع میں دیکھے کتنے کیسے ہٹ درم تھے، ایک تو مقابلہ تھا جادو کا، اس سے پہلے ایک بین بازی کا مقابلہ بھی ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم جادو کر رہے ہو، تمہارا خاتمہ جو ہے وہ بہت غلط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جادو باندھنے والے کو ہلاک ہو جائیں گے اور رسوا ہوں گے جنت میں اور آخرت میں ان کے لیے جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرائے ہو، تو نصیحت حق ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں، تو وہ پہلے نصیحت کرتے ہیں اور پھر عذاب کی بات کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهب بطریقتکم المثلى، پھر جادوگروں نے کہا اس یعنی بیان کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی، یہ دونوں جادوگر یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تمہیں نکالنا چاہتے تمہاری زمین سے اپنے جادو سے، اور تمہارا جو اچھا طریقہ ہے طریقۃ المثلى اسے ختم کرنا چاہتے، یعنی جادو اچھا طریقہ تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. فاجمعوا کیدہم ثم فاجمعوا كيدكم ثم آتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. بس جاد کو نے کہا ہم سب مل کے ہمارا جو مکر اس کو ہم عمل کرتے ہیں اور ایک صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا وقد أفلح اليوم من استعلى اور وہ فلا وہی پائے گا آج وہ کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا. یہ سورۃ طٰہٰ کی 63 سے لے کے 64 تک یعنی پوری آیات جو 63 سے 73 تک آیات کا ذکر کیا شیخ صاحب نے یہاں پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ ان جادوگروں نے خدا السلام کی موعظت جو ہے نصیحت کو سنا اور جو بھی انہوں نے بات کی پہلے تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, لیکن جب الآیات الباہرہ جو واضح آیات دیکھی کہ رسیوں اور لکڑیوں سے بھرا ہوئی جو ایک وادی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سانپ میں بدل دیا, تو یہ نظارہ ان سے یعنی رہا نہیں کہ بڑا خوفناک نظارہ تھا. اور جب اس لاٹھی نے ان سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا جو اس وادی میں تھی, قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ ہارون و موسیٰ کے رب پر. تو یہ جان لو انہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ انسان کے طاقت سے باہر ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے انہوں نے فوراً ایمان قبول کیا ہے اور توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے. جادوگر تھے, سب سے بدترین تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے. جب اس آیت کو دیکھا جو عظیم آیت ہے تو توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی اور رجوع کیا اور انہیں. تو اس طریقے سے جیسا فرماتے ہیں اے لوگوں تم بھی توبہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر درمے کا شکار ہیں, باطل پر ہیں, گمراہی پر ہیں, لیکن تکبر کا شکار ہیں, ہر درمے کا شکار ہیں, حق کی طرف واپس نہیں لوٹتے. یہاں پر رکتے ہیں, اگلے درس میں یہیں سے انشاءاللہ کہ قرآن مجید کی جو حجت ہیں اور دلائل ہیں بہت قوی ہیں. قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں بہت واللہ عظیم کتاب ہے. اس کتاب میں جو حجتیں جو دلائل ہیں اور آیات واضحات و بینات ہیں ہر باطل کے خاتمے کے لیے کافی ہیں. دیکھیں فرعون جیسے جادوگر, فرعون جیسے طاقتور اسے جادوگر جو ہیں, ہم قرآن میں اس کو کسے پڑھتے ہیں اور جادو کے علاج میں رقے کی میں نے بات کی ہے, اس میں یہ آیات بھی جو ہے نا سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے. یہ اس حصہ ہے رقے شرعیہ کا, جب کسی پہ جادو ہو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے. تو قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے, تو ہمیں صرف تلاوت ہی نہیں کرنی بلکہ قرآن مجید کو صحیح بھی سمجھنا ہے, اس پہ دل کے اثر بھی جو ہے, اصل قرآن مجید دلوں پہ نازل ہوا ہے تو دل پہ اثر بھی ہونا ہے تاکہ جسم سے اس پر آسانی سے عمل کیا جا سکے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ جی ابتدا یہیں سے ہوئی, پھر شیاطین نے جو ہے نا علم حاصل کر کے لوگوں کو سکھایا, تو ابتدا ان دونوں فرشتوں سے ہوئی. جی ہیکل سلیمانی, خاتم سلیمانی سب جھوٹ ہے, کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ یہودیوں نے جھوٹ باندھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے خاص ایک رنگ تھی خاتم سلیمانی جس کے ذریعے جو جادو کی انگوٹھی تھی اس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. سب جھوٹ ہے, یہ جادوگروں کے حربے ہیں, شعبدہ بازی ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں, اس میں وہ لوگوں کے پیسے بٹورتے ہیں اور دھوکہ دیتے لوگوں کو, اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں نہیں میں نے صاحب آپ لیٹ آئے ہیں, شروع میں بتایا تھا میں نے یہ کہ یہودی نے تہمت لگائی, ان کی تہمت یہ نہیں تھی کہ کوئی کتابیں تھیں یا کچھ ایسا تھی, ان لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی طاقت اور مملکت جو ہے کہ درند اور پرند بھی تابع ہیں, مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے, جن بھی شیاطین بھی مسخر ہیں, تو یہ طاقت جو کہاں سے آئی ہے یہ جادو کے ذریعے سے آئی ہے. تو جادوگر سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام کو کہ جادوگر ہیں, جادو کے ذریعے سے سب چیزوں کو تابع میں کیا ہوا ہے, جبکہ غلط ہے. اس نے فرمایا وما کفر سلیمان, یعنی نہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نہ جادو سے کوئی تعلق ہے, تو پیارے نبی کو بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے جادو سے اور جادوگروں سے. مانتے کیا مانتے، یہی تو مانتے ہیں کہ جادوگر تھا نعوذ باللہ. اور میں نے کہا ہے کہ انبیاء پر ایمان کا آپ لیٹ آئے ہیں، یہ بات پہلے کر چکا ہوں. بارک اللہ، ریکارڈنگ سن لینا بارک اللہ. بتایا تو ہے کہ شعبدہ بازی ہے اور تعویذ ہوتے ہیں. آگے بتایا نا شیخ صاحب نے، اسی میں میں نے بتایا اگلے جملے میں، جس میں خاص طریقے سے تعویذ ہوتے ہیں اور شعبدہ بازی ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ لوگوں پہ یعنی جادو کرتے ہیں. یہ اصطلاحی معنی ہے. قال العلماء، شیخ صاحب قال العلماء، یہ اصطلاح العلماء، یہ مطلب ہے.